अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के दिन इस्पत एक अहमियत का दिन इस्पत योम आशूर, और आज के दिन के हवाले से कल भी हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने ये कोशिश की कि पैगाम करबला दरअसल है क्या, वो सबर, वो इस्तकामत, वो जज्बा ईमानी और वो हुसैनी मिशन इस वक्त बिलाखिर है क्या, जिसके जिस पर चलते हुए पाकिस्तान में आज जो मसाइल हम इस वक्त फेस कर रहे हैं उनसे भी हम निकल सकते हैं। वैसे तो उम्मत मुस्लिमा हम यकजा होकर इस पर जो है इस वक्त के यजीद से मुकाबला भी कर सकते हैं, ये सवाल भी। इसके साथ साथ हमने देखा ये कि आज ये जो 9 और 10 मुहर्रम बिलखसूस है, इस दिन के हवाले से जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स इस वक्त पूरे मुल्क में थे, तकरीबन जो है वो 80 शहरों के मोबाइल टेलीफोन जो थे वो बंद थे, अब खुलना शुरू हुए हैं। इसके अलावा जगह जगह हमने देखा कि दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाए गए। यहां लग ये रहा था जी कि मुसलमान मुसलमान को मारने के दर पर, ऐसा क्यों है कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है, हमारा हमारा खुदा एक, हमारे रसूल एक, क्यों हम जो इस वक्त है बहसत मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुश्मन इस वक्त बन चुके हैं, ये सवाल भी। और इसके साथ साथ आज के दिन के लिहाज से, क्योंकि जो मुनासबत हालात हाजरा से दें तो बड़ी बात होती है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए या जंग होनी चाहिए, मैं इसका भी थोड़ा शरई पहलू भी इस पे जो है बात करने की कोशिश जरूर करूंगा कि क्या मुज़ाकरात हो या जंग हो उन दहशतगर्दों के साथ, उन फसादी अनासिर के साथ जो इस मुल्क में एक फिरका वाराना जंग चाहते हैं, वो अनासिर कौन है, ये भी हम सवाल उठाएंगे आज के शो में। आज की मुनासबत से जो करबला का पैगाम है, क्या उस पैगाम से हम दूर हो चुके हैं, क्या उस रूह से, उस मैसेज से हम बहुत दूर हो चुके हैं, हम भूल गए उस मैसेज को, ये भी आज का सवाल। मुझे स्टूडियोज में कराची में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अनीक अहमद साहब, सीनियर तर्ज़ निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमें शो में ज्वाइन किया। हमारे साथ जनाब अल्लामा सादिक तकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं जो मस्जिद बहादुर मुस्लिम साहब का ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब सर आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं अल्लामा साहब आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा, आज के दिन की मुनासबत से हमने कई बार ये सवाल उठाया, आज हमने भी पूरी ट्रांसमिशन की है, पैगाम क्या है आज के दिन का, ये तमाम आज के दिन की अहमियत इस वक्त क्या है, मुसलमानों को क्या सबक मिलता है इससे, मैं कहूंगा पहले अगर इस पर थोड़ा हाईलाइट कर दें, दिन की अहमियत बताएं, फिर उसके बाद हम हालात हाजरा पर भी आए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत अच्छा सवाल है सैफान, और जाहिर सी बात है कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और शहीदाने करबला का गम किसी खास मकतब मसलक की मीरास नहीं है, ये पूरी इंसानियत की मीरास है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो इंसानियत को बेदारी का और शऊर का दर्ज देना ही इमाम हुसैन का मकसद मिशन था। और जाहिर सी बात है कि नवासे रसूल होने की हैसियत से, हजरत अली हजरत फातिमा के बेटे होने की हैसियत से, जवानों ने जन्नत सरदार होने की हैसियत से, उनकी जो मोहब्बत अकीदत एहतराम वो तमाम मसालिक इस्लामी में बहुत अच्छी तरह मौजूद है। तमाम अफराद अपने अपने अंदाज से उनका गम मनाते हैं, सुन्नी शिया मुसलमान गैर मुसलमान। इस बना पर आशूर का दिन जो है वो आले नबी के लिए, आले मोहम्मद के लिए बहुत कयामत का दिन था। इस वजह से कि नवासे रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा सरजमीन करबला में कत्ल किया गया, ज़िबह किया गया, और एक बहुत यानी एक ऐसे दर्दनाक तरीके से कि इंसानियत आज भी अंगुश बदंदा है, हैरत ज़दा है कि किस तरह एक आम इंसान को इंसान के साथ जब ऐसा सलूक नहीं करता चले जाए कि नवासे रसूल। इस बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और आपकी शहादत दर हकीकत हमें ये दर्स देती है आज के मुसलमान को, बल्कि रहती दुनिया तक के तमाम मुसलमानों को, कि दीन की खातिर, दीन की सरबुलंदी की खातिर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन दीन को किसी चीज पर कुर्बान नहीं किया जा सकता।
ये तो पैगाम हो गया साहब, लेकिन अनीक साहब क्या बात है कि ये हम दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा, और आज दीन के नाम पर हमारे मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, जिसका नजारा इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम हुए हैं, कुछ रावलपिंडी के अंदर ही मसाइल इस वक्त हैं, लेकिन बिलुमूम पुरमन तो गुजर गया मुहर्रम, लेकिन ऐसा लग रहा था, इतना खौफ और आस्था कि कहीं मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के ऊपर जो है उसकी जान का दुश्मन है और कुछ भी कर सकता है वो इस वक्त।
हाँ, लेकिन सैफान मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा आपकी बात के जवाब में, उसके बाद अल्लामा साहब जो फरमाया मैं इस पर चाहता हूँ जरा गुफ्तगू हो कि पैगाम करबला है क्या। जो बात आपने बयान की, इंटर में भी आपने ये बात फरमाई, फिर आपने दोबारा ये सवाल किया, देखिए मजमूई तौर पर जो फजा है ना वो इतनी खौफनाक नहीं है, मादूद चंद हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ममलिकत के, इस रियासत के निजाम को धर्म भरम करना चाहते हैं। अगर 1% 2% लोग, ये भी मैं बहुत बता रहा हूं, अगर ऐसे लोग हैं तो 98% 99% इस ममलकत में अमन आश्ती के साथ रहना चाहते हैं, बाहम शीरो शकर रहना चाहते हैं। देखिए तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, हम और आप यहां रहते हैं इस शहर में, पाकिस्तान में सुन्नी शिया मिलकर रहे जी, हमेशा मिलकर रहे ना, پہلے بھی یہ ہوتا تھا ساتھ کھانے کھاتے تھے، گھروں میں آنا جانا تھا، محفلیں آباد ہوتی تھیں، شادیاں ہوتی تھیں، جیسا علامہ صاحب نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف مذہبی نہیں ہے. جو یہ تو جیسا آپ نے فرمایا نا کہ ہراسمنٹ کی فضا، یہ فضا کسی اور کے مقاصد کو پورا تو کر سکتی ہے، لیکن جو سنی اور شیعہ جس طرح سین اور شین حروف تہجی میں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ، زمینی حقائق یہ نہیں ہے کہ ایک اندھوناک صورتحال ہو، خوفناک معاملات ہوں. دیکھیے ہم کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں، وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں، دعوتوں میں دیکھتے ہیں، کاروبار باہم کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو ناعاقبت اندیش ہیں، جنہوں نے پچھلے کوئی 20-25 برس میں اس مملکت کی فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کی. کہیں کہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اللہ کو ایک ماننے والے آپس میں ایک ہیں.
ایک ہے آپس میں، صحیح.
میں اب ذرا اپنی
بات، لوگوں میں اختلاف نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات تو ہے صاحب، یہ جو علامہ صاحب ویکیوم تو ہے نا، کسی نے ویکیوم چھوڑا اس وقت، تبھی تو ایسے عناصر، چلے لوگوں میں نہیں ہے اختلافات، لیکن ایسے عناصر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اس معاشرے میں، جنہوں نے یہ اختلافات کو جو آگ بھڑک رہے اس پر، جو ہمیں نظر آ رہا ہے سب، ویکیوم تو ہوا نا کہیں نہ کہیں.
پہلے علامہ صاحب بات کریں، اس موضوع پر پھر میں بات کروں.
دیکھیں ویکیوم تو چھوڑا علماء نے،
دیکھیں اختلافات دو نوعیت کے ہوتے ہیں، جس کی طرف ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ مذہبی اختلافات نہیں ہیں. ہاں، شیعہ سنی کے درمیان عقائدی یا علمی کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر بحث ہوتی رہی ہے، ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کو ایک اکیڈمک ماحول میں ہی در حقیقت طے پانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا دشمن، میں اس کی اصلاح کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اپنی نظر کے مطابق. یہ مسلمان مسلمان سے دست و گریباں نہیں ہے، اور اگر فرقہ واریت کا مسئلہ ہوتا تو علماء اہل سنت، انیق صاحب بھی شاید میری بات کی تائید کریں، کہ گلی کوچوں میں جنگ ہو رہی ہوتی.
میں
یہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا. اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر در حقیقت پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہوئے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ مذہب ہے، کہ جسے بہت زیادہ اشتعال آ جاتا ہے.
میں اس سے قطع نظر ہٹ کے، جو مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، جو اس پر جگہ جگہ دھماکے ہوتے ہیں، جو پکڑے جاتے ہیں وکٹمز، جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ فلاں تنظیم سے، فلاں تعلق، فلاں کا فلاں فلاں تنظیم سے تعلق. میں اس سے پہلے جاؤں، انٹروڈیوس کرتا چلوں، صاحب زادہ حامد رضا صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر چکے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، فیصلہ آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. صاحب زادہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹیلی فون پہ جوائن کیا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی بالکل بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے لائن.
حامد رضا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی بالکل بھائی، سن رہا ہوں سن رہا ہوں.
غالباً مجھے جو اس وقت ہے ان کی، جی مجھے آواز اس وقت اسٹوڈیوز میں،
جی مجھے بالکل بھائی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے.
آواز اس وقت یہاں پر نہیں آ رہی ہے، اس وقت نہیں ہے. ویسے باب اس پر کوئی اگر کچھ کہنا چاہیے، بلوؤں جو پکڑے آتے تھے کے بعد
جی، اور بھرپور اتفاق کرتے ہوئے علامہ صاحب سے میں اس بات کو آگے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے معاشرتی سطح پر مسلمانوں کے مابین ایسے اختلافات نہیں تھے. آپ جو بات فرما رہے ہیں نا کہ ہاں آپ سامنے تو آئے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ میں ہیں، کچھ لوگ اپنے مضمون مقاصد کو پورا کر دینا چاہتے ہیں. دیکھیے ہمارے اور، یعنی ہمارے سے مراد یہ کہ سنی شیعہ مشترکات ہیں، وہ کتنے ہیں؟
بالکل
یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 96-97% ہمارے اتفاقات ہیں، مشترکات ہیں. علامہ صاحب ویسے ہی ہیں،
بالکل
2-2.5% اگر اختلافات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا عقائد کے اختلافات، ٹھیک ہے، اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ہم باہمی محبت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں.
سعادت صاحب میں آپ کو، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر، اگر کچھ بولے؟
جی
سر. سر صاحب یہ فرمائے گا سر، میں اس سے پہلے چلے اس گفتگو کو بھی آگے بڑھاؤں، لیکن یہ بتائے گا سر، یہ جو اس پر مذہب کے نام پر ریاست کے خلاف جنگ اس پر جو لوگ کر رہے ہیں، ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنی اتحاد، آپ لوگ کے فتوے آتے رہتے ہیں مختلف حوالوں سے، حالیہ دنوں میں بھی اس پر جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں، ان معاملات پر آپ کے مناظرے کے چیلنج، وہ سب چیزیں سامنے اس پر ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟
نہیں بھائی، یہ میں اس معاملے پہ بالکل کیٹیگوریکلی ایک بات وضاحت کر دوں، چونکہ طالبان نے، ہم نے مناظرے کا چیلنج بھی طالبان نے ہمیں کیا تھا، ہم اسے ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، اور تقریباً شرائط بھی نزدیک نزدیک پہنچتی جا رہی ہیں جی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج اس بات کا اعلان کیا کہ لاہور میں ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی گارنٹی دے دیں. بہرحال ہم کل اس کا رسپونڈ کریں گے انہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، ہم کیٹیگوریکلی اس بات پہ بلیف کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست جب قرآن و سنت کے مطابق طے کردہ کچھ شرعی حدود و قیود کو نہ توڑے اس وقت تک اس کے خلاف ریاست کے اندر سے ایلیمنٹس اٹھ کے جہاد کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے.
صحیح.
اور ہمارا اسٹرانگ بلیف ہے کہ آپ حکومتوں کی کرپشن کو ڈسکس کر سکتے ہیں, حکومتوں کے مس کنڈکٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں کسی بھی حکومت نے ابھی تک ان شرعی حدود و قیود کو نہیں توڑا جس کی بنیاد پر جہاد لازم ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ وہ ملیٹنسی کے زور کے اوپر حکومت ملیٹنسی کو حکومت کے خلاف جہاد کا نام دیتا ہے تو اس کی قطعاً اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں ایفس اینڈ بٹس کی بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کچھ صاحبان یا ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو بات کو لے جاتے ہیں کہ امریکہ نے ڈرون حملہ کر دیا, فلانا نے اس طرح کر دیا, فلانا نے اس طرح کر دیا, تو وہ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. اگر ایک شخص نے گناہ کیا تو آپ کو اس کے اوپر عذر نہیں مل جاتا کہ آپ اس کے جواب کے اندر اس سے بڑا گناہ کریں.
اچھا حامد صاحب, میں ایک بریک کی طرف بڑھوں گا سر, ہیڈ لائنز کی بریک ہے, میں آؤں گا آپ کا جواب کمپلیٹ لوں گا, علامہ صاحب سے بھی سوال ضرور پوچھوں گا, انیس صاحب آپ کی رائے بھی اس پہ ضرور لوں گا کہ اس وقت تو ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, یہ کہہ کے یہ جہاد ہے, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, یہ سوال بھی اٹھاؤں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, نیوز کو دیکھ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. حامد رضا صاحب, آپ کو میں نے سر اس وقت انٹرپٹ کیا تھا اور بریک پہ گیا تھا, آپ اگر اپنا کمپلیٹ کر دیں. سوال میرا آپ سے یہ تھا سر کہ اس وقت یہ کہنا ریاست کے خلاف جنگ کرنا اور یہ کہنا جی کہ یہ جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہو رہی ہے یا پھر یہ اسلام کی خاطر ہو رہی ہے, یہ کیا اس پر سنی اتحاد کونسل کا موقف ہے سر؟
بھائی میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, کائنڈلی ذرا مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا اور غور سے مجھے سن لیجیے گا میرا پوائنٹ آف ویو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کرے آج کے بعد آپ کے سامنے آ کر کہ یہ ریاست کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف جہاد جو ہے اس کی شرعی حیثیت ہے, تو سب سے پہلے ان سے پوچھیے گا کہ حضرت صاحب, علامہ صاحب, پروفیسر صاحب, آپ ہمیں یہ بتلائیں, آپ یہاں پر بیٹھ کر اس قوم میں تو فساد کریٹ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کتنے بچوں کو اس جہاد کے لیے بھیجا ہے جس کے اوپر آپ شرعی جواز کی صورت نکال رہے ہیں؟ ان لوگوں کو, بلکہ ان لوگوں کیا ہماری سوسائٹی میں موجود ہر اس طبقے کو شرم آنی چاہیے جو پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتا ہے یا ریاست کے خلاف لڑائی کو جائز سمجھتا ہے؟ ہمارے نزدیک سنی اتحاد کونسل کا بالکل دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑائی میں اس کو آپ جہاد کا نام نہیں دے سکتے, یہ ریاست کے باغی ہیں اور ان کی سزا بھی موت ہے. یہ ریاست کی رسپانسیبلٹی ہے کہ جو اسلامی ریاست سے بغاوت کرے ان کو اس کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ہم کرسٹل کلیئر آن دس ان بلیک اینڈ وائٹ. میرا مزاج یا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم ایکس اینڈ برڈس کے ساتھ بات کریں. اب میری ریکویسٹ, ہم یہ لازمن مد نظر رکھیے گا کہ آئندہ کے بعد جو شخص یہ جواز نکالنے کی کوشش کرے پہلے ان سے پوچھئے گا کہ جناب یہاں پر بیٹھ کر آپ جواز تو دے رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں آپ نے اپنے کتنے بچے اس میدان میں بھیجے ہیں.
ٹھیک ہے, صحیح ہے,
حاضر کا مقام.
جی صاحب, اب میں علامہ صاحب سے پوچھ لوں. علامہ صادق صاحب, آپ کا اس پہ موقف سر؟
دیکھیے, واضح سی بات ہے جیسے کہ صاحبزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ اس طریقے سے بے دردی سے مسلمانوں کو تحقیر کیا جائے. میں پہلے بھی کہا, ابھی بھی اس بات کا اعادہ کروں گا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں. جب پتہ ہے کہ جلوس یا عید میلاد النبی کے جو جلسے ہیں ان کے روٹس اور ان کے راستے مقرر ہیں, طے شدہ ہیں, تو کچھ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ شرپسندی کرتے ہیں اور یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اس بنا پر یہ بات واضح ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے کہ جو در حقیقت مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر پاکستان کی امیج کو اور اسلام کی امیج کو خراب کرنا چاہتا ہے. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم انہیں پہچانیں, ان کو دیکھیں, اور جیسے کہ اشارہ فرمایا کہ اسد صاحب نے بھی اور انیق احمد صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ضرورت ہے کہ معاملات کو دیکھا جائے, سمجھا جائے, اور جو جس ماحول کا مسئلہ ہے, اکیڈمک ماحول ہے تو اس کو وہیں حل کیا جائے, ٹیبل ٹاک کا مسئلہ ہے اس کو وہاں پہ لایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر ضروری ہے کہ افہام و تفہیم, رواداری, پیار, محبت, اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ احترام رائے کرتے ہوئے سامنے کی, تاکہ جو ہے ہم کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکیں.
صحیح. انیک صاحب, آپ کی رائے اس پہ سر؟
اچھا, یہ بہت ساری باتیں اس پہ ہو چکی ہیں. علامہ صاحب جو فون پہ تھے انہوں نے یہ بات کی, علامہ صاحب نے بات کی, مشترکات کو فروغ دینے کی بات کی. میری یہ گزارش ہے, بڑی مؤدبانہ وہ گزارش یہ ہے کہ آج کا دن بہت اہم ہے.
بالکل,
آج ہے 10 محرم,
بالکل
آج ہے عاشورہ, آج ابھی جو یہ آج شام گزری ہے, آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر جو بات کرنے کے لیے, جس پہ آپ نے انٹر میں بھی کہا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، پیغام کربلا کیا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب بھی بات کریں، ہم بھی، اور سیکھیں کہ حسینی مشن ہے کیا، امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے کیا ہیں، امت سے تقاضا کیا کر رہے ہیں، حسین منی و انا من حسین یہ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام جو بات فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کیا پیغام ہے، اور کیا یہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے؟ پھر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ کیا ہے؟ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدے میں شہادت پائی، اور ایک سجدہ کون سا تھا؟ ایک سجدہ وہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے ہیں، اور سوار کون ہے؟ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام. سجدہ طویل ہو جاتا ہے، سبحان ربی العالی کا ورد ہوتا ہے، ورد طویل ہو جاتا ہے، ایک سجدہ وہ، پھر وہ سجدہ جو کربلا میں ادا ہو رہا ہے، کیا دونوں سجدوں میں کوئی ارتباط ہے؟ پھر ایک بات جو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کس کے خلاف کیا؟ جو آپ نے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی کہ ہر وقت میں یزیدیت موجود ہوتی ہے، آج کی یزیدیت کیا ہے؟
اس پیغام کربلا سے میرے مقصد یہ تھا کہ عصر حاضر اور پیغام کربلا اس سے ہم دور ہو گئے، یہ جو مطلب پیغام ہے اس کو تو ہم بھول چکے ہیں، بالکل یقینی طور پہ وہ سفر ہمیں
دور دیکھیں. چھوٹی چھوٹی بات ہے، کیا ہمیں سمجھ میں آیا ہے؟
نہیں سمجھ میں آیا.
کیا ہمیں حسینیت سمجھ میں آئی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کیسے نکلے تھے گھر سے، اب خانوادے کو لے کے کیسے نکلے تھے، سر کس کے لیے کٹایا؟ توحید کی سربلندی کے لیے، شریعت محمدیہ کی سربلندی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے حسینی مشن جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے بات کی تھی نا کہ انا صلاتی بے شک میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے ہیں. یہ ہے حسینی مشن کہ میرا کچھ نہیں. اور حسین علیہ السلام مظلومیت نہیں، آخری وقت میں بھی علامہ صاحب شکر کی بات کرتے رہے کہ شکر پروردگار، اور آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رب تو راضی. امام حسین علیہ السلام عظیمت کی داستان ہے کہ کھڑے ہو جانا ہے وقت کے یزید کی آنکھوں میں، آنکھیں ڈال کے للکارنا ہے، اور شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لا الہ کی بنا کیسے؟
ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جو سوال ہے سر، کیونکہ یہ تو عصر حاضر ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرا، لیکن یہ کیا ہم جو پیغام کربلا ہے اس سے دور ہو چکے ہیں؟ عامر رضا صاحب آپ کی طرف اگر میں اس بات کو لے کر آؤں، یا دور ہونا تو دور کی بات نہیں، کہ احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے اس پیغام کو ابھی تک.
بھائی میں دیکھیں، ابھی میں نے ابتدا میں جس وقت دو منٹ لیٹ جوائن کیا، میں اس کے حوالے سے لیتا ہوں. دیکھیں ہمیں کچھ چیزوں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، جو حضرت امام حسین کا پیغام تھا، آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری ٹل 1980s، آپ اس اگر موجودہ دور کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو ہماری سوسائٹی میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ایک اختلاف موجود تھا، بٹ دیٹ واز نیور ملیٹنٹ، اس کے اندر اس قسم کی تکفیری یا ایک دوسرے کے قتل کے فتاوا جات موجود نہیں تھے. اب بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے درمیان اس قسم کے طبقات آ گئے، اور یہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہمارا فیلئر تھا کہ ہم نے جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس تھی ان بہت بہت چھوٹے طبقات کو، اس کو ہم روک نہیں سکے. ان طبقات کو فائنانشلی سپورٹ کیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر لوں، میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی شیعہ سنی فساد نہیں ہے, کوئی بھی شیعہ سنی پرابلم نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
وہ تو ہو گیا سر, چلے یہ تو ہو گیا صاحب, لیکن یہ جو پیغام کربلا ہے یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے.
تو دیکھیں پیغام کربلا آپ بھی سمجھے بیٹھے, میں بھی سمجھا بیٹھا, پیغام کربلا علامہ صاحب بھی سمجھے بیٹھے, جس طرح بھی سب ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے برداشت کا, اور ایک جو فلسفی ہمیں دی گئی ہے وہ ہم سب سمجھی بیٹھے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں جو پیغام کربلا کو نہ سمجھ سکے نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں.
اچھا.
اور دیکھیں یہی وہ فلسفی ہے اسلام کی جو حضرت امام حسین نے پیش کی کہ آپ نے یزیدی قوتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, علم بلند کیا کھڑے ہوئے. ہمیں پہچاننا ہے کہ آج کے دور کے اندر یزیدی قوت کون ہے, ہم نے کس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, ہم نے کس کا محاصرہ کرنا ہے. اور پھر امام حسین نے جب نکلے تو وہ خدا کے توکل پر نکلے اور نبی کی مدد کے ساتھ نکلے, انہوں نے کوئی دوسری طاقتوں سے امداد نہ لی. حالانکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اگر امام حسین ریکویسٹ کرتے تو شاید پوری دنیا کے مسلمان جو اس وقت رائٹ لیفٹ میں موجود تھے وہ آپ کے ساتھ پہنچنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے. لیکن یہ توکل اللہ تھا, توکل علی الرسول تھا, کہ انہوں نے صرف خدا کی وحدانیت اور اپنے نانا کے دین کے لیے انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا انہوں نے اس میں کسی کی مدد نہیں لی. یہی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس مملکت کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں یا مملکت کا فیلئر ہے, تو پھر بھائی آپ انٹرنیشنل طاقتوں کی فائنانشل سپورٹ کے ساتھ تو کم از کم اس پیغام حسین کو آپ غلط کرنے کی کوشش نہ کریں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس ملک میں بعض ایسی قوتیں ہیں جو یوم عمر فاروق منانے کی بات کرتی ہیں, جو یوم صدیق اکبر منانے کی بات کرتی ہیں, یوم عثمان غنی منانے کی بات کرتی ہیں, لیکن جب یوم علی کی باری آتی ہے تو ان قوتوں کی زبان سلب ہو جاتی ہے.
میں اس پہ بالکل آؤں گا اس پر, کیونکہ یہ میں بالکل یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اختلافات کو اس پر ہائی لائٹ کریں. لیکن علامہ صاحب یہ جو بات ہے, وہ جو حسینی مشن ہے, جو پیغام کربلا ہے, کیا واقعی میں ہم بھول چکے ہیں اس پر آپ کی نظر میں بھی؟
دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ 1400 سال سے یہ ذکر چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہر مسلمان ہر مکتب فکر کا فرد جو ہے اس کو منا رہا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کراچی سمیت پورے ملک میں جو ہے نا عقیدت احترام سے عاشورہ منایا گیا, شیعہ سنی سب شریک ہیں اس میں, اور ہر کوئی نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی دنگا فساد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیار و محبت اخوت اور رواداری کا پیغام امام حسین نے دیا تھا, شریعت کے نفاذ کا, دین کی سربلندی کا, قرآن کی حاکمیت کا, اسی طرح جاری و ساری ہے. اور اگر آج ہم نہ سمجھے ہوتے تو پھر ایک دوسرے کو قتل اسی طرح کر رہے ہوتے, جیسے کہ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ کچھ طاقتیں کچھ طبقات ہیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں انہی ناموں سے لڑانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم قائم ہیں حسینیت پر, یزیدی کے خلاف برسر پیکار ہیں, مزید ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے مزید پہلوؤں کو فی زمانہ دیکھا جائے, اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے. اور اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ ہم جس جغرافیائی لحاظ سے جس ماحول میں جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں رسم شبیری کو ادا کرنے کے لیے. اس بنا پر رسم شبیری نکل کر خانقاہوں سے, ہر شخص اپنی خانقاہ بنائی ہوئی ہے, اسی کے پیچھے ساری پوری جو ہے نا صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. لیکن اسلام, دین, شریعت, پورا ملک, ریاست خطرے میں, اس کے لیے کیوں ہم کوشش نہیں کرتے؟ امام عالی مقام کا در حقیقت ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یزیدیت کو پہچانا جائے, دشمن کی شناخت حاصل کی جائے, ادھر ادھر تیر مارنے کے بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو اور اسی کو در حقیقت جڑ سے نکالنے کی کوشش کرو. اور یہی وجہ ہے اپنے ساتھ بچوں کو خواتین کو لے کر آئے تاکہ اس مضبوط طریقے سے یزید کے خلاف ایک ایسی کاری ضرب لگا جائے اس پر کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
جو علامہ صاحب نے فرمایا نا, اسی بات کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آگے. امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یزید کو پہچانو, جو علامہ صاحب کا جملہ ہے, ہمیں وقت کے یزید کو پہچاننا بھی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرنی ہے, خواہ اس کی خاطر ہماری جان چلی جائے. ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے, شریعت کو طبیعت کے مطابق نہیں بنانا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات سیفان صاحب یہ ہے کہ امام عالی مقام نے کیا آپ گھر میں بیٹھتے, بڑے فدائیان تھے نواسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تعارف ہے نا آپ کا
جی.
پوری امت آپ پہ قربان ہو سکتی تھی. یزید کیوں آپ کی بیعت چاہتا تھا؟ یزید کو ایک سند چاہیے تھی، لیجیٹمائز کرنا تھا اسے اپنا اقتدار، لیکن آپ نے بتا دیا کہ اب بیعت نہیں ہوگی. اگر بیعت ہو جاتی خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اسلام کی شکل تبدیل ہو جاتی، دین کی شکل تبدیل ہو جاتی.
صحیح.
امام حسین علیہ السلام نے دین کی شکل تبدیل نہیں ہونے دی. خلیفہ رسول، آج حکمران خلیفہ رسول نہیں کہلوا سکتے، امیر کہلوا سکتے ہیں، حکمران کہلوا سکتے ہیں، خلیفہ رسول نہیں کہلوا سکتے. یزید خود کو خلیفہ رسول کہلوانا چاہتا تھا، ختم کر دی یہ بات. آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے کہ کبھی بھی نافرمان ناہنجار اور اس شخص کو کہ جو حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا قرار دے رہا ہو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی ہے،
چاہے کچھ بھی ہو جائے،
خواہ اس کے لیے جان چلی جائے. حق و باطل کا وہی مارکا ہے عہد قدیم گرم دنیا میں، با انداز جدید آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ وہ ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جب کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے یہ فرمایا کہ کتنے اچھے سوار ہیں، کتنی اچھی سواری ہے، تو سرکار دو عالم کیا فرما رہے؟ سرکار دو عالم فرما رہے دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں. یہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام. ان کی سیرت کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یہ ہے آج کے دن کا پیغام. آج 10 محرم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے.
صحیح، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے. اس پیغام سے دور ہم یقینی طور پر ہو چکے، اس سے تو تقریباً آپ سب نے اگری کیا، بلکہ سمجھ ہی نہیں سکے. کچھ کہہ رہے ہیں جی بعض قوتیں نہیں سمجھ سکیں، بالعموم ہم سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکے. عصر حاضر کے حساب سے ہم اس وقت جہاں پر ہیں، علامہ صاحب پہلے آپ سے میں پوچھوں، تو اب جہاں پر ہم جن مسائل میں اس وقت ہیں، ہم اپنے دشمن کو پہچان چکے یا ہم نہیں پہچانے ابھی تک ہمارے دشمن کو؟ کہ ہمارا دشمن کون ہے، کسی خلاف، کیونکہ یہاں پر امت مسلمہ ایک نہیں ہو کے نقطے پہ ہو پا رہی کہ دشمن کون ہے.
دیکھیے اس وقت پاکستان کے عوام کی بات کروں گا، 18 کروڑ عوام اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ریاست کا دشمن کون ہے، دین کا نام لے کے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو تہتے کرنے والا کون ہے، بے گناہ عیسائی بھائیوں کو ہمارے پموس اڑانے والا کون ہے. اسی طریقے سے عید میلاد النبی کا جلوس ہو یا عزاداری کے جلوس ہو، ان میں رکاوٹیں ڈالنے والا کون ہے. فوج کو مار کر ان کو ہلاک کہنا اور جو لوگ ان کے مقابل میں ہیں ریاست کی فوج کے، ان کو شہید کہنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں اظہر من الشمس ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہیں، سنجیدہ ہیں، سوبر ہیں، باشعور ہیں، ببصیرت ہیں، سمجھتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ جناب نہیں سمجھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. سمجھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں پھر یہاں اب اس میڈیا سے، آپ کے اس چینل سے بات کروں گا، تمام شیعہ سنی علماء اگر متفق ہو جائیں اور مشترکہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ ان طاقتوں کے خلاف جس طرح امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس میں امام حسین صاحب شیعہ نہیں تھے، سنی بھی تھے، دوسرے افراد بھی تھے، مختلف العقیدہ لوگ تھے. وہ کربلا جب بنائی امام نے، اسی طریقے سے آج یہ آج کی یزیدیت کے سامنے تمام شیعہ سنی علماء کو متحد ہونا پڑے گا، فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، اور یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ در حقیقت اپنے مد مقابل یزیدیت کو در حقیقت بے نقاب کرنے کے لیے ضروری ہے. امام علی مقام در حقیقت وہ جو دین بدلتا چلا جا رہا تھا، خلافت و ولایت کا نظام ملوکیت میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا تھا، مرضی حکومت چھاتی چلی جا رہی تھی، امام نے کہا دیکھو یہ ہے فساد کی جڑ، یہ حکمراں طبقہ، کہ اگر جو دین کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس بنا پر جو خلافت و ولایت کا قرآنی نظام تھا در حقیقت گورنمنٹ کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن کے ذریعے سے، اس کو مورثی حکومت میں تبدیل کیا جا رہا تھا. اب یہاں پر امام علی مقام کھڑے ہو تو کہتے کہ نہیں، قرآن کا جو نظام حکومت ہے وہ مورثی نہیں ہے. آج عرب دنیا میں بادشاہتیں نظر آتی ہیں تو کون سا اسلامی نظام ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں، ہمیں ایک دفعہ پھر پیغام شبیری کی طرف لوٹنا ہوگا. سمجھتے ہیں لیکن کما حقو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ پھر اس گہرائی کے ساتھ، اس درد کے ساتھ جو درد امام حسین علیہ السلام در حقیقت امت کو دینا چاہتے تھے، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
لیکن علماء کا اتفاق، صاحب زادہ حمید رضا صاحب، یہ جو علماء کے اتفاق کی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ ہوگا کب؟ سوال یہ ہے سر کہ ہونا تو چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے، اچھا اچھا، لیکن یہ کب ہوگا ہمیں جو نظر آئے گا، جو ہمیں کنسنسس نیشنل لیول پہ نظر آئے گا کہ کون دشمن ہے، کون اس پر ہمارا دوست ہے، کیا ہے، ڈیوائڈ تقسیم ختم ہوگی اس معاشرے سے، کیسے ہوگا یہ؟
بھائی سب سے پہلے تو محض کر دوں، ہر آدمی کو اپنے گھر سے اور خود اپنے آپ سے ابتدا کرنا ہوگی، اور میں تو اپنی حد تک ابتدا کر چکا کہ سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم نے ایک مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان میں سیکٹیرینزم اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہوگی، اور ہم تو اس کے ایک عملی شیپ بھی دے چکے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں. باقی دیکھیں، یہ ہر طبقے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، اس میں سب سے اہم رول میڈیا کا ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، اگر یہ پاکستان کے دینی طبقات اس بات کو سمجھ جائیں، اور جو سمجھنے نہیں دیا جا رہا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ حکمران آ گئے جو ممبر و محراب کے وارث ہیں تو ہماری موجودہ پولیٹیکل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ پھر ہمارے اللے تللوں اور ہماری عیاشیوں کے لیے، ہماری کرپشن کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ ایسی آواز جو اس موقع پر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیا جاتا ہے، یا اس کو پبلسائز نہیں ہونے دیا جاتا، یا اس کو ایڈورٹائز نہیں ہونے دیا جاتا. تو سمجھنے کی، یہ اب ایک سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے حالات میں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی زندہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین فرمائیں وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان کے موجودہ حالات دنیا کے کسی بھی اور ملک کے ساتھ ہوتے تو ملک آج سے 15 سال 20 سال پہلے خاکم بدہن ٹوٹ چکا ہوتا، اس ملک کا صفائی ہستی پر وجود نہ رہتا. آج ہم جس اکائیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر، ان تمام بنیادوں پر جس طرح ہم تقسیم ہو گئے، اب یقین فرمائیں یہ خدا کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ ایک ریاست جو تاریخ یہ بتلاتی ہے، جس کے فیلئر ہونے کے تمام اسپیکٹس موجود ہیں اور پچھلے 15-20 سال سے مسلسل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست اپنا برقرار رکھے ہوئے ہے. تو آپ عوام پاکستان شعور بھی رکھتے ہیں، اور سب سے اہم رول ہماری میڈیا کا ہوگا، کہ میڈیا کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو بار بار پاکستان میں عامیت اور جمہوریت کی بحث کی جاتی ہے، ہمیں یہ بتلایا جائے کہ جمہوریت کے 25 سال میں یا 20 سال میں پاکستان کو کیا ملا.
اچھا سر، آپ کی تھوڑی سی آواز میں سر مسئلہ ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ ہو سکے، کوئی ٹیکنیکل آڈیو پرابلم ہو رہی ہے اس وقت سعد صاحب، لیکن علی احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سر
میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے ابھی میرا آخری جملہ جو میں نے اور آپ نے ہم سب نے سنا کہ جمہوریت 25 سال میں کیا دے سکتی
ہے، جمہوریت کے علاوہ اتفاق کی جو بات ہے اس پہ میں سمجھا رہا
ہوں، یہ ایشوز نہیں ہیں. میرا خیال ہے ابھی علامہ صاحب نے جو ٹیلی فون پہ تھے، صاحب دادا صاحب، انہوں نے فرمایا کہ سیکٹرزم نہیں ہونا چاہیے اور سنی اتحاد کونسل. اب آپ دیکھیے نا کہ سنی اتحاد کونسل، مثال کے طور پہ شیعہ اتحاد کونسل، اہل حدیث اتحاد کونسل، دیوبندی اتحاد کونسل، بریلوی اتحاد کونسل، تو کیا یہ کیا فرقے بازی، فرقے سازی نہیں ہے؟ یہ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کریم کیا فرماتا ہے، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. علامہ صاحب ایسے ہی ہے نا، ہوا سماکم المسلمین، میرے لیے کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اب میں کیوں اپنے آپ کو بانٹ رہا ہوں؟ دوسری چیز یہ، علامہ صاحب نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ ہم میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، مشترکات ہیں. صرف ایک گزارش ہے میری، وہ گزارش یہ کہ علماء اپنے جو علمی اختلافات ہیں انہیں پبلک نہ کریں. علماء کے اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ علمی ہوتے ہیں، اور علمی اختلافات علماء کے مابین ہی ہوں.
10:30 کی ہیڈ لائنز ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، نیوز بند دیکھتے رہیں گے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. نہیں بس آپ اپنی بات فرما رہے تھے، میں بریک لی اس بچے.
میں بس مختصرا یہ عرض کروں گا سیفان کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ تو شدید ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے کہ ہمیں آپس میں مل کر رہنا ہے، ہم سب مسلمان ہیں. جو آپ بار بار فوکس کر رہے ہیں نا کہ حالات حاضرہ, کہ حالات حاضرہ کیا ہیں, حسینی مشن کیا ہے, پیغام کربلا کیا ہے, وہ یہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. علمی اختلاف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. اختلاف و امتی رحمتن, میری امت میں اختلاف رحمت ہے. فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن علمی اختلاف جو ہوتا ہے وہ یہ کہ میری علمی کمی آپ نے دور کر دی, آپ کی علمی کمی میں نے دور کر دی, میں نے علامہ صاحب سے سیکھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب میری بات پہ توجہ رکھیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے, لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو. تعبیرات کا فرق ہوتا ہے نا. اختلافات کو قتل و غارت گری تک نہیں لے جانا چاہیے. صاحب درہ صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ 25-30 سال پہلے تو یہ حالات نہیں تھے. کیسے ہو گئے یہ حالات؟ اس سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے متحرک گروپ بنا دیے گئے. امام بارگاہوں کو, مساجد کو اور مزاروں کو اڑایا جاتا ہے بم دھماکوں سے. کیا مملکت خداداد پاکستان میں رہنے والے اکثریت, جن کی تعداد مسلمانوں میں مشتمل ہے, کیا ان کا مزاج ایسا ہے؟ نہیں ہے.
نہیں ہے, بالکل نہیں
نہیں ہے. تو کون ہے یہ اور کس کو مقام؟
آپ کسے دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے. میں سب دشمن کسے سمجھ رہے ہیں اس پر آپ؟ آج کا یزید آپ کسے سمجھتے ہیں؟
میں آج کا یزید سمجھتا ہوں ان بڑی قوتوں کو, ان بڑی قوتوں کو جو آج دنیا کو چلا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس قوم کو تقسیم کیسے کیا جائے, انہیں معلوم ہے کہ عراق پہ قبضہ کیسے کیا جائے, انہیں معلوم ہے کہ افغانستان میں کیسے آیا جائے, انہیں معلوم ہے کہ رو کو کیسے بھجوایا جائے, بلوچستان کے اندر اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کی جائے. وہ ہے بڑی قوت, وہ ہے آج کا یزید, جس کے لیے نعرے ہیں اور نعرے لگائے تھے. کس نے؟ 1979 میں ایک مرد حر پیدا ہوا تھا, انقلاب لے کر آیا تھا, وہ تھا آیت اللہ خمینی. انہوں نے نعرے بتائے تھے اور کہ کون ہے بزرگ شیطان. اس بزرگ شیطان کی وجہ سے امت مسلمہ تقسیم ہو رہی.
چلے ٹھیک, میں اس طرف ضرور آنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پیغام کربلا ہے, جو مشن ہے حسینی ہے اس پر, وہ بیسکلی کیا ہے؟ مطلب اس کا مقصد ایک عام زندگی پر, یہ جو پولیٹکس ہے اور یہ جو فرقہ واریت ہے, ان چیزوں پہ بالکل نہیں, اس سے قطع نظر ایک عام انسان. دیکھیں جب میں سڑکوں پہ جاتا ہوں تو ٹریفک جام ہوتا ہے, سگنل نہ کھلنے پر یا ہلکی سی گاڑی کی ٹچ ہو جائے کسی بھی بات کے اوپر, شدید نوعیت کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. وہ صبر, وہ استقامت معاشرے میں بالکل, ایک انڈیویجل لائف سٹائل میں بالکل غائب ہو گئی ہے. دھماکے ہماکے سے قطع نظر ایک لائف سٹائل سے بالکل ناپید ہو گئی ہے. تو اس پہ تھوڑا میں اس پہلو پہ تھوڑا اجاگر کرنا چاہوں گا. اس سے میں ہمیں ذرا سا پہلے سر آپ کی طرف علمی لحاظ سے وہ استقامت, وہ صبر, وہ معاشرے سے غائب کیوں ہو گیا؟ یعنی وہ ایک عام انڈیویجل کی لائف سٹائل پہ, میری زندگی میں میرے اندر سے صبر غائب ہو گیا ہے, کسی اور شخصیت کے سے صبر غائب ہو گیا, کیوں ہو گیا یہ؟ اچھا آپ کی آواز, سر ہمیں سب آپ کی شاید آواز میں سر ابھی بھی ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, کچھ پرابلم ہے. کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ ہو, یہ ٹیکنیکل مسئلہ سر حل ہو سکے. ہمیں سب کچھ اس پہ روشنی, کیونکہ یہ تو انڈیویجل لائف سٹائل ہے, میری زندگی آپ کی زندگی, ان مسائل میں یہ صبر غائب ہو گیا. آج کے دن سے کیا اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟
مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, سیاسی مقاصد کو عملی جواب پہنایا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ان سیاسی مقاصد کو عملی جواب پہنانے کے لیے بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ان کو اقتصاد میں, معیشت میں اور اسی طرح کے جھمیلوں میں گرفتار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ سارے مسائل, اقتصادی و معیشتی مسائل, زندگی کے اس گاڑی میں جب سامنے آتے ہیں اور زندگی کے اس دائرے میں جب انسان کو فیس کرتا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے ہائپر بھی ہوتا ہے, عدم تحمل کا شکار بھی ہوتا ہے, برداشت بھی کم ہوتی ہے, اخلاق سے بھی بعض اوقات اخلاقی اقدار کا بھی دامن چھوڑ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پیغام کربلا ہمارے سامنے ہو, یعنی انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک, یعنی اقتصاد سے لے کر سیاست تک, یعنی تعلیم و تربیت سے لے کر اور اعلیٰ انسانی اقدار تک, یہ ہے کربلا کا پورا دائرہ. یعنی پوری انسانیت پر محیط ہے کربلا کا دائرہ. یعنی چھوٹی سطح سے لے کر گھر میں ایک باپ اور بھائی کا کردار, بیٹے کا کردار, شوہر بیوی کا کردار, پڑوسیوں کا کردار, اسی طرح رعایا کا اور حکمراں کا کردار, دو قوموں کا, دو ہمسائے ممالک کا کردار, یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو پیغام کربلا میں سمٹی ہوئی ہیں پہلے سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام نکات کو نکالنے کی ضروری ہے کہ مجالس میں، محفل میلاد میں صرف ثواب کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقی پہلو سیرت محمدی کے، سیرت طیبہ کے، امام عالی مقام کے، کربلا کے پہلو کو اجاگر کرنا چاہیے. آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان تک حقیقی پیغام پہنچنا چاہیے.
ہم حضرت صاحب سے بھی رابطہ ہو چکا ہے. حضرت صاحب اگر آپ کی آپ اگر کچھ بولیں سر. آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی بالکل بھائی صحیح آ رہی ہے.
جی حضرت صاحب یہ فرمائے سر، یہ انڈیویجل لائف اسٹائل میں یہ مشن حسینی، یہ پیغام کربلا، یہ ہم سے کتنا انڈیویجل لائف سٹائل میں، یہ سیاست کو بالائے تاک رکھ کر اس وقت صرف میں ایک عام زندگی کی بات کروں، ہمیں سب کیوں غائب ہو گیا ہماری زندگی سے؟ صبر غائب ہو گیا، استقامت غائب ہو گیا، وہ جذبہ ایمانی غائب ہو گیا.
بھائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں عدم برداشت کی جو فلسفی آ گئی، ہماری نوجوان نسل کا اسلامی جو عقائد ہیں، اسلامی نظریات ہیں، اسلامی آئیڈیالوجی اور فلسفی ہے، اس سے دور ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں میدان جنگ تو بہت دور کی بات، میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سگنل پر کھڑے ہوں اور آپ کے پیچھے ایمبولینس باقاعدہ ہوٹر کر رہی ہو اور آپ اسے راستہ نہ دیں، یہ بھی ایک حسینیت کے مشن کا انکار ہے. ہمیں پریکٹیکلی اصل میں ہماری نوجوان نسل کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. ہم نے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے علماء کرام موجود ہو گئے جنہوں نے اسلام کو صرف سزاؤں کا مذہب بنا دیا کہ فلانا کرو گے تو اس درجے میں جاؤ گے، یہ جرم کرو گے تو جہنم کے فلانے درجے میں پہنچو گے. لیکن ہم نے اسلام کے جو اچھے پہلو تھے، جو پازیٹیوٹیز تھیں، جو اس کی سوشل لائف کا ایک اسپیکٹ تھا، وہ ہم اپنے سوسائٹی کے سامنے نہیں لا چکے. اور مجھے یہ کہنے میں قطن کوئی یار نہیں ہے، اگر آپ بیرون ملک جائیں، میں سب سے پہلے آپ کی انگلستان کی مثال دیتا ہوں، اگر آپ ان کی دو یا تین بڑی قبیحات نکال دیں، جو قبی ہیں ان میں جو حدود کو وہ توڑتے ہیں اسے نکال دیں، تو سچائی کی فلسفی، امانتداری کی فلسفی، جھوٹ نہ بولنے کی فلسفی، لائن پہ لگنے کی فلسفی، ایک دوسرے کا حق ماننے کی فلسفی، یہ وہ تمام فلسفیز ہیں جو اسلام نے قرآن میں اور پھر قرآن کی مزید تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، اسلام کی جو اصل حقانیت ہے، وہ اپنی اس نئی جنریشن کے آگے رکھیں. کیونکہ آپ یقین فرمائیں، اسلام میں، قرآن میں، سنت میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور غیر ملکی اقوام نے ان پر عمل کر کے پریکٹیکلی وہ دنیا میں موسٹ سیولائزڈ اور ڈیولپڈ نیشنز بن گئیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو مذہب سے دور کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے دور کر لیا. ہم شاید قرآن پڑھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ ہم میں سے، ہماری آبادی میں سے، پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے آئی گیس کہ مور دین 90% آف پیپل وہ قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکتے. خالی عربی پڑھ لینا یا خالی عربی متن کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لینا، یہ ثواب اس کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا قرآن پڑھے کا کیا فائدہ جب اس قرآن کی آپ تعلیمات نہیں لے سکیں گے؟ صحاح ستہ میں آپ قرآن کے متن کے اندر ذکر کریں گے بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث اور فلانا کتاب کی حدیث، لیکن اگر آپ اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں کر سکیں گے، اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی پوزیٹیو ایلیمنٹس کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو پھر کس طرح آپ ترقی کریں گے؟ اور میں یہاں پر آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے میرے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں ان کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پہچان ہے، مثلا اگر سنی ہے تو وہ ایک پہچان ہے، اگر اہل تشیع ہیں تو وہ ایک پہچان ہے، اگر کوئی اور سیکٹ ہے تو وہ ایک پہچان ہے. اگر ہم پہچان اپنی برقرار رکھتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے پریویسلی رکھی ہے، اگر ہم اپنی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے ایک فلسفی اپنا لیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نا اور کسی کا مسلک چھیڑو نا، تو ہم تمام کے تمام اسلام کے اس گیون پیرامیٹرز کے اندر بڑے خوشی کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں.
سیفان صاحب کی اجازت سے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، کیا یہ روشنی ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے؟
میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر ہم اس طرح آئیں تو انسان کو پہچان کی تو ضرورت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں سیکا حنفی کا فالوور ہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟
میں اس طرف بالکل بھی نہیں آنا چاہ رہا. دیکھیں یہ مسئلہ کی اختلافات،
قرآن کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، کیا ضرورت ہے
کہ حقوق العباد کے لحاظ سے جو آپ نے بات کی بڑی اچھی، صاحب آپ نے شروع میں جو بات کی بالکل،
اور اجمی کا تذکرہ بھی کیا.
اچھا سر اس بحث سے بڑھ کر،
جی جی، عربی اجمی کا تذکرہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا ہوئے ہیں، لیکن سورہ حجرات میں کیا بتا دیا گیا؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بتا دیا گیا.
آپ جس فلسفی کی بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو پھر پوری دنیا میں ہمارے مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے.
نہیں نہیں نہیں, یہی کا قرآن کو, قرآن کو اپنا امام بنا لیا جائے.
میں سر اس پہ دیکھیں, نہیں میں سر بالکل بھی اس طرف نہیں آنا چاہ رہا. میں جو بات شروع میں انہوں نے کی, سگنل
تیار ہو جائے گا,
ایمبولینس رکتی ہے اس پر, وہ سینی مشن ہے, رستہ نہ دینا, یہ جو حقوق العباد کا پرسپیکٹو ہے, دنیا ہم سے سیکھ گئی لیکن ہم وہ سیکھ نہیں سکے. یہ بات ہے سچی,
یقیناً یہ بات ہے. یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے, یہ ایک چھوٹا سا سولائزیشن کی بات ہے, یہ ایک تمدن کی بات ہے. انسان رفتہ رفتہ آگے چلتا ہے, شعور کی سطح بلند ہوتی ہے, یہ الگ چیز ہے. مغرب جب ڈار کے جس تھے اس وقت مسلمان کہاں تھے, آج جو ہسٹری ہے, امریکہ کہاں تھا, انگلینڈ کہاں تھا, فرانس کہاں تھا,
ہم زوال پذیر ہیں.
نہیں مستقل زوال پذیر نہیں, ہم زوال یافتہ, ہم زوال آمادہ ہیں.
بالکل
ہم زوال پرست ہیں. میں تو آپ کی بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. اس کی وجہ کیا, ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے. جہاں تک آپ بات کریں تہذیب کی, تمدن کی, آداب کی, میں کہتا ہوں قرآن کریم سے قربت کی. یہ بات تو ویسٹ نے کیا قرآن کریم سے قربت پا کر سولائزیشن اختیار کی؟ نہیں, ہمارے پاس تو تہذیب بھی ہے اور ہمارے پاس قرآن کریم کے رہنما اصول بھی ہیں. مثال کے طور پر میں علامہ صاحب کی اجازت سے صرف دو آیات یہاں پڑھنا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کیا مغرب نے ان آیات کو اپنے سامنے رکھا ہے اپنی سہولت کے لیے؟ اگر لائن لگ گئی, اگر دودھ میں پانی نہیں ملا ہوا, اگر وہ سچ بول رہے ہیں, ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ اختیار کی جائے. ہمارے نزدیک وہ برائی برائی نہیں ہے جسے میرے اللہ نے اور میرے رسول نے روک دیا, نہ روکا روک نہ دیا ہو. میرے نزدیک میرا پیمانہ یہ ہے.
یہ حقوق العباد کا درس کیا ہے آج کے اس کربلا سے, اس پر کیا درس ہے علامہ صاحب؟
انسانی اقدار تمام انسانی معاشروں پائی جاتی ہیں. اگر کہیں نظم و ضبط پایا جا رہا ہے جیسے کہ سعدہ صاحب نے کہا, اچھی چیز ہے. انیق صاحب اپنے نقطۂ نظر سے اس کو بیان کر رہے تھے. حقوق العباد کی جہاں تک بات کی جاتی ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ بھی انسانی اقدار سے تعلق رکھتا ہے. اور امام عالی مقام کی سیرت میں ہے کہ جب آپ تشریف لائے کربلا تو سب سے پہلے آپ نے وہ زمین خریدی, خرید کے ہیبہ کی ہے, یعنی حقوق العباد کا خیال رکھا ہے. یعنی کہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج در حقیقت ہمیں ضرورت ہے کہ جیسا کہ سردار صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے عقیدہ چھیڑو نہیں. جیسا کہ انیق صاحب نے کہا کہ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. میں اس بحث میں ابھی فی الحال وارد ہونا نہیں چاہتا. جی ہاں جی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ضروری ہے ہمیں کہ ہم پیغام شبیری کو سمجھے تو ہمیں تنگ نظری کو چھوڑنا ہوگا. پہلی چیز نالج اور علم کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہوگا. اور جہاں تک تربیت کی بات ہے یہ قوم کی, تو سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ علماء اور دانشوروں کو ساتھ مل کر در حقیقت ہمیں اس میدان میں اترنا ہوگا. تنگ نظری چھوڑنی ہوگی اور علم کے پیچھے چلنا ہوگا, تعلیم کے پیچھے چلنا ہوگا. اور جہاں پر نور ہوگا, جہاں پر علم ہوگا, جہاں پہ ہدایت ہوگی, خود بہت حق آشکار ہوتا چلا جائے گا. اس میں نہ جو ہے وہ کوئی فرقہ واریت آئے گی, نہ ہی تنگ نظری پائی جائے گی, نہ ہی کسی کو بے گناہ قتل کیا جائے گا, نہ ہی تہ تہ کیا جائے گا, نہ ہی چڑھ چپے حملے ہوں گے, نہ مزارات تباہ ہوں گے, نہ امام بارگاہ مساجد کو کوئی نقصان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نور ہے, ہدایت ہے, علم ہے, نالج ہے. ہم افسوس یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس پیغام سے جس کو امام حسین نے بچایا, انسانیت کے سامنے رکھا, یعنی ہدایت کا, بصیرت کا, اپڈیٹ ہونے کا اور نالج کا کہ اللہ کی طرف جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ایمان والوں کا, وہ تمہیں نور کی طرف لے جانے والا ہے. تو جتنے بھی ہادیان رحمت ہیں وہ نور کی طرف لے جانے والے ہیں. آج جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں, آج جو لوگ مار رہے ہیں, آج جو قتل غارت کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ناموں پر, شناختی کارڈ دیکھ کر, مزاروں سے توسل کرنے پر, اولیاء الہی سے مدد مانگنے پر, تکفیری گروہ جو ہے یہ در حقیقت یہ نور کے, علم کے, ہدایت کے دشمن ہیں. اور یہ چاہتے تنگ نظری سے اپنے عقیدے میں لوگوں کو رکھ کر مثال کے طور پر اور ان کو محدود کیا جائے.
اور اسے یہ پوز کرتے ہیں, یہ
ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم اس پر اس حسینی مشن پہ چلیں, ہم کربلا کے جو اصل پیغام ہے اس پر عمل درآمد کر سکیں. حامد رضا صاحب آپ کے فائنل کمنٹ سر میں اس پہ لوں گا, بالکل اسی بات پہ, یہ حقوق العباد اور بحیثیت انسان ایک کامل, ایک بہترین انسان کے طور پر ہم کس طرح آج کے واقعے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر کے پھر یقینی طور پر اپنے ملک کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟
بھائی میں تو اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ آپ نے ایک لفظ میں سم اپ کرنا ہے تو میرے نزدیک وہ ورڈ ہے میرٹ. آپ اس میرٹ کے لفظ کو آپ کا ایجوکیشنل سسٹم، آپ کا سوسائٹی کا سسٹم، آپ کا حقوق العباد کا سسٹم، آپ کا بیوروکریسی کا سسٹم، آپ کی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. جب ہماری قوم ذہنی طور پر اس چیز پر آمادہ ہو جائے گی کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ جو یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا اس کا حق نہیں تھا. تو امام پاک
آواز میں
یہی سوال
آواز میں کوئی
مسئلہ
ہے اس
بات؟ اگر یہی سوال آپ مجھ سے کریں
آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بالکل.
میں بھی ایک لفظ میں جس طرح سعدہ صاحب نے فرمایا انہوں نے کہا میرٹ تو میں کہوں گا رحمت کا نمونہ بن جائیں. ہماری جانیں قربان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے. میں اور آپ ہم امتی ہیں ان کے. ہمیں ایک نمونہ بن جانا چاہیے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق عظیمہ پر ہم نے آپ کو فائز کیا. میں امتی ہوں ان کا تو مجھے رحمت کی علامت بننا چاہیے اگر میں سچا پکا اور باعمل اور اتباع کر رہا ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. مجھے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میری نجات ممکن ہی نہیں ہے. اور کم سے کم کام یہ ہونا چاہیے میرا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ میں رحمت کی علامت بن جاؤں کہ میری وجہ سے میرا معاشرہ، میرا شہر، میرا صوبہ، میری ریاست امن و آشتی کی ایک مثال.
یہ ٹائم بالکل اپنے اختتام پہ پہنچا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا نہیں احمد صاحب، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، حامد رضا صاحب کا بہت شکریہ. بیچ میں سگنل سے کچھ پرابلمز تھے اس لیے آواز آپ کی جو ہے وہ کچھ ڈراپ بیچ میں ہوئی، لیکن کوشش آج بالکل یہ تھی جی کہ فرقہ واریت سے قطع نظر، تمام مسائل سے قطع نظر، آج جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ملک کی حیثیت سے، انڈیویجولس کی حیثیت سے، ہم سیکھ کیا سکتے ہیں کربلا، ہمیں پیغام کیا دیتا ہے اس وقت آج کا دن 10 محرم یوم عاشور، آج کا پیغام کیا ہے، آج کی روح کیا ہے، حسینی مشن کیا ہے، جس سے سیکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ان شاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیوز بن دیکھتے رہیے.